الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين والنصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ آل عمران سے اور ایک حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم اور اس کے علاوہ صاحب مشکات نے بھی اور صحاح ستہ میں بھی کئی جگہ اس کو روایت کیا گیا. امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت کو لائے ہیں کتاب العقائد کے اندر. جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اس زمانے میں جو جو فرقہ ضالہ تھے, جو جو گمراہ فرقے تھے, چاہے وہ مرجیہ ہو, قدریہ ہو, جبریہ ہو, خارجیہ ہو یا معتزلہ ہو, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا نہ مرجئہ سے کوئی جھگڑا ہے, نہ معتزلہ سے کوئی جھگڑا ہے. اصل چیز ہے کہ دین نے نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے, اسی لیے اس حدیث کو لایا ہوں عقائد کے اندر. اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ ایک تو درجہ ہے باعتبار صحت کے, تو ظاہر بات ہے یہ تو صحیح حدیث ہے, لیکن ایک وہ درجہ اس حدیث کی اہمیت کیا ہے. اکثر محدثین تو اس طرف گئے کہ یہ حدیث دین کا چوتھائی حصہ ہے. ھذا الحدیث ربع دین, یہ حدیث چوتھائی دین ہے. ائمہ میں سے امام مالک علیہ الرحمہ اور دوسرے لوگ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پورا دین ہے. آیا کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ اگر دیکھو تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کی بقا اسی حدیث پر ہے. دین کا باقی رہنا وہ اسی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. حدیث کو شروع کیا گیا الدین و النصیحہ, حالانکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی جملے کے اندر مبتدا خبر ہو تو مبتدا عام, یہ خاص ہوتا ہے, خبر عموم پر ہوتی ہے, لیکن یہاں دونوں معرفہ ہے, یعنی الدین پر بھی الف لام تعریف ہے اور النصیحہ پر بھی الف لام تعریف ہے. تو اس سے ایک تاکید ہوتی ہے کہ دین نصیحت ہے, اس میں کچھ تاکید ہے. آگے فرمایا صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ جو دین نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ, قال للہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے. بھئی اللہ کے لیے نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام نے یہ فرمایا اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا اور اللہ کو ایک ماننا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا, جن باتوں سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا, یہ ہے نصیحت اللہ کے لیے. اللہ کے رسول کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ولی رسول ہی. تو علماء وہاں فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور اللہ کا آخری رسول ماننا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بھی اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا, ان کے سنتوں کو اپنانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو فرمایا النصیحت ولرسولہ, یہ نصیحت ہے رسول کے لیے. پھر آگے فرمایا ولائمت المسلمین, یہ دین نصیحت ہے مسلمانوں کے ائمہ کے لیے, مسلمانوں کے عمرا کے لیے. اس میں علماء دو چیزیں فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہے, ہمارے دو عمرا ہیں, ایک وہ عمرا ہیں جو دنیاوی امیر ہیں, مال کے اعتبار سے نہیں, جو مسلم کنٹریز کے اندر اپنی اپنی جگہ کے وہ امیر ہیں, گورنر ہیں, وہ عمرا مراد ہیں, یا کسی آرگنائزیشن کے ہیں, کسی مدرسہ وغیرہ کے ہیں, یا ہر وہ چیز جس کو مسلمانوں نے قائم کیا ہے اس کو امیر بنا دیا گیا. تو اگر وہ عمرا شریعت کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے تو ان کا حکم واجب التعمیل ہے, ورنہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اطاعت کرو اولو الامر کی. بھائی آپ کی ایک کمیونٹی ہے, چاہے وہ گاؤں کی بنیاد پر ہو, علاقے کی بنیاد پر ہو, اس کو آپ لوگوں نے ترتیب دیا اور اس میں آپ نے کسی کو اپنا مقتدا بنایا, پیشوا بنایا, تو وہ امیر ہے آپ کا. جب تک وہ امیر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو شریعت سے خلاف ہو, شریعت سے ٹکرادا نہ ہو, تب تو آپ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے, ورنہ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا, مشکات شریف کی حدیث ہے, تو کچھ لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان سے یہ فرمایا کہ آج کل ہمارے جو امام ہیں وہ باغی ہیں, یعنی وہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا محاصرہ کروایا ہے, تو ہم آیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب, فرماتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک ان کے برے عمل کا تعلق ہے ان کے برے عمل کو نہ اپناؤ، جو اچھے عمل وہ بھی کر رہے ہیں تو ان کے اچھے عمل کے اندر ان کا ساتھ دو. کیا معنی؟ اگر وہ امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز پڑھو ان کے پیچھے. حدیث ہے صلوا علی البر والفاسق. علماء نے اس حدیث کے دو معنی بیان کیے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کا امام ایسا ہوتا ہے فاسق ہو، بدکار ہو، تو آیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. جیسے بادشاہوں میں سے بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے امت پر ظلم ڈھایا ہے اور وہ اپنے وقت کے امام ہوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جبکہ آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ میرے بعد ایسے عمرا آئیں گے جو نمازوں کو مکروہ اوقات کے اندر پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. تو اس صحابی نے سوال کیا کہ آیا میں نماز کس وقت پڑھوں، وہ افضل وقت یا فضیلت والا جو وقت ہے وقت اولائے اس میں پڑھوں، یا پھر اس میں پڑھوں جس میں وہ ائمہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ عمرا نماز پڑھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز پڑھ لو وقت کے اندر، اور جب وہ نماز پڑھائیں تو ان کے پیچھے بھی پڑھ لو تاکہ آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے. اور وہاں دوسرا آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جان محفوظ ہو جائے گی، آپ پر بغاوت کا دھبا نہیں لگے گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی. تو ایک وہ ہے کہ جہاں جمعیت کا تعلق ہے، لیکن وہ جمعیت اس طرح ہو جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن اور سنت کو ڈھا کر پھر وہ اپنی جمعیت بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی جمعیتیں ملی ہیں الکفر ملت واحد، قرآن اور سنت کے خلاف ہے. تو یہ جمعیت جمعیت نہیں ہے، یاد رکھو، اس میں آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین. ائمہ مسلمین میں دو چیزیں فرمائیں، ایک وہ جو ہیں جو دین کے عمرا ہیں، جو اپنے اپنے علاقے کے ہیں، جو اپنے اپنے جگہوں کے امیر ہیں، یا ایک وہ عمرا ہیں جو دین کے عمرا ہیں. اگر وہ دین کے عمرا بھی آپ کو وہ راستہ بتلاتے ہیں جو راستہ قرآن اور سنت سے نکلا ہے تو آپ اس کی اتباع کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ علماء یا وہ پیر یا وہ لوگ جو آپ کو ایسا راستہ بتلاتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہے تو آپ کو اختیار ہے آپ ان کی اتباع کریں یا نہ کریں، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ ان کی اتباع کر ہی نہیں سکتے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگو راستہ جس کو لے کر میں آیا ہوں یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ، اور ان راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ وہ راستے تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے. اس وقت امت کے اندر بہت سے لوگ ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ پر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. امت کے لوگ بیچارے کنفیوز ہیں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اتبع السواد الاعظم، جو امت کے اندر بڑی پارٹی یا بڑی جماعت جس طریقے پر ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس وقت امت کا تقریباً 90% لوگ یہ جڑے ہیں چاروں مسلک سے، یہ جڑے ہیں چاروں مسلک سے، ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ہو جاؤ. سواد اعظم کا یہ مطلب ہے. اور میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو جماعت سے الگ کیا اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ وہ بکری جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، جو ریوڑ سے دور ہو جاتی ہے، وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماع، جو جماعت سے الگ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے. تو ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے نصیحت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، اس کی تشریح فرمائی کہ علماء تمہیں جو راستہ گائیڈ کرتے ہیں اس راستے کو دیکھو، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس سے پیچھے چلو، انداز نہیں، چاہے آپ کسی بھی کی بھی پیروی کرو لیکن اس سے دلیل مانگو. بھائی قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ. قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو صحابہ کا کوئی عمل دکھلاؤ، اس پر کوئی اجماع ہے تو دکھلاؤ. وہ چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے لیکن صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چیز بہتر تھی اس لیے انہوں نے اجماع کیا. صحابہ کرام قرآن کریم کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہیں. دنیا کے سارے ولی مل جائیں، تابعی مل جائیں، تبع تابعی مل جائیں، مفسرین مل جائیں، محدثین مل جائیں، فقہا مل جائیں، وہ تمام کے تمام مل کر بھی ایک ادنا صحابی کی گرد کو نہیں چھو سکتے، ایک ادنا صحابی کی گردن کو نہیں چھو سکتے، چھ جائے گی اور تمام چیزیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، پھر آگے فرمایا ولعامۃ المسلمین. عامت المسلمین کے لیے دین نصیحت کیسے ہے؟ عامت المسلمین کے لیے نصیحت دین نصیحت ایسے ہے کہ وہ دین جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو انہوں نے جو درجہ دیا ہے حدیث کے اندر، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو جو کتاب العقائد کے اندر لائے، کتاب الایمان کے اندر لائے، وہ فرماتے ہیں یہ جو دین ہے، یہ جو حدیث ہے یہ چوتھائی دین ہے، یا یہ حدیث جو ہے امام مالک کے قول کے مطابق یہ دین کا پورا حصہ ہے، پورا دین ہے اس میں. اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا الدین و النصیحہ، نصح ینصح نصحا و نصیحتا کے معنی ہے اگر کپڑا آپ کا پھٹا ہوا ہو تو اس کپڑے کو کسی کوئی کپڑا لگا کر اس کپڑے کو درست کرنا. نصیحت کا یہی معنی ہے کہ اگر دین کے اندر ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم ہو تو ہم اس کے لیے نصیحت کریں اپنے بھائی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکرن فلیغیرہ بیدی, جو اپنے سامنے کوئی ایسا کام ہوتا ہوا دیکھے جو شریعت کے خلاف ہے, جو دین کے خلاف ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو حکم یہ دیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے روکے کہ بھئی تم یہ جو عمل کر رہے ہو یہ غلط عمل ہے, شریعت کا عمل یہ ہے, شریعت یہ کہتی ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی حدیث میں تو اضعف کا لفظ آیا, کسی دوسری حدیث میں انقص کا بھی لفظ آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے روک سکتے ہو تو آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھو کہ یہ چیز بری ہے یا یہ جو کر رہا ہے وہ برا ہے, اس کا عمل برا ہے, وہ آدمی نہیں. اس بات کو یاد رکھ. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں چوری سے نفرت کرو چور سے نہیں, زنا سے نفرت کرو زانی سے نہیں. حضرت معاذ اسلمی تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنی تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غیر شرعی تعلق رکھ لیا. غیر شرعی تعلق کا معنی یہ ہے کہ میں نے جو تعلق رکھا ہے عورت سے وہ نکاح کے ساتھ نہیں رکھا, بغیر نکاح کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایسے منہ پھرا لیا اس طرف, وہ ادھر آ گئے, چونکہ دل کے اندر ایمان تھا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ برا ہے. ادھر اگر کہا زنی تو یا رسول اللہ فاقم علی الحد, مجھ پر حد قائم کرو, میں نے غیر شرعی تعلق رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ چلے جائے یہاں سے, یہ اس کا اقرار نہ کرے, لیکن وہ آئے تھے سچی توبہ کے ساتھ. آپ نے منہ ادھر پھیر لیا تو آپ نے پھر کہا زنی تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غیر شرعی تعلق رکھا. آپ نے پھر ادھر منہ پھیر لیا, وہ ادھر آئے, جب اس نے چار مرتبہ اقرار کر لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی ان کو لے جاؤ اور ان پر حد قائم کرو. ان پر حد قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام ان کو رجم کرنے کے لگے تو ان کے سر سے خون نکلا اور وہ خون کا چھینٹا کسی صحابی پر گرا تو انہوں نے کوئی لفظ کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچائی گئی آپ نے فرمایا کہ ماعز نے اتنی پکی توبہ کی ہے, اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں پر ان کی توبہ کو تقسیم کیا جائے اللہ سارے مدینہ والوں کی مغفرت فرمائے. حق تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.